رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے دوزخیوں سے متعلق ان کی آہ و بکا کے متعلق کچھ مضمون سنا اس کو آپ پھر سے سن لیجئے تاکہ اگلے مضمون بھی سمجھ میں آ جائیں فرماتے ہیں دوزخیوں کی آہ و بکا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ دوزخ کے داروغہ مالک کو پکاریں گے وہ 40 برس تک انہیں کچھ جواب نہ دے گا پھر یوں کہے گا کہ بس تمہیں ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے پھر وہ اپنے رب کو پکار کر کہیں گے ربنا اخرجنا فانعدنا فإنا ظالمون اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دیجئے پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بے شک ہم پورے قصوروار ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت تک جواب نہیں دیں گے کہ جو کہ دنیا کی پوری مدت کا 2 گنا ہوگی اس کے بعد انہیں جواب ملے گا اخسو فیہا ولا تکلمون یعنی اسی میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو صحابی فرماتے ہیں کہ بخدا اس کے بعد وہ لوگ ایک کلمہ تک بھی نہیں بولیں گے بس اس کے بعد ان لوگوں کی دوزخ میں چیخ و پکار ہوگی ان کی آوازیں گدوں کی آواز جیسی ہوں گی جس کے اول کو ظفیر اور آخر کو شہیق کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں اے قوم کیا دوزخ کے ان حالات سے تمہارے لیے کوئی پناہ حاصل ہے یا ان پر صبر و تحمل ہو سکتا ہے اے قوم اللہ تعالیٰ کی اطاعت تمہارے لیے بہت ہی آسان ہے لہذا اسی کو اختیار کرو کہتے ہیں کہ دوزخی لوگ 1000 برس تک آہو بکا کر کے جب کچھ فائدہ نہیں پائیں گے تو باہم کہیں گے کہ دنیا میں مصائب و آفات پر کبھی صبر کرتے تو نجات مل جاتی چنانچہ 1000 برس تک صبر کریں گے مگر جب بھی عذاب میں کچھ تخفیف نہ ہوگی تو کہیں گے سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص یعنی ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ صبر کریں ہمارے بچنے کی اور نجات کی کوئی صورت نہیں ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے 1000 برس تک اپنی پیاس کی وجہ سے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے بارش کی درخواست کرتے رہیں گے تاکہ ان کی پیاس میں اور شدید گرمی میں کچھ کمی ہو سکے 1000 برس گڑ گڑاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے یہ کیا چاہتے ہیں وہ عرض کریں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بارش کی درخواست کر رہے ہیں اس پر ایک سرخ بادل نمودار ہوگا وہ خیال کرنے لگیں گے کہ بارش ہوگی مگر ادھر سے خچروں جیسے بچھو گریں گے ایک بھی اگر کسی کو ڈس لے گا تو 1000 برس تک اس کے درد سے افاقہ نہ ہوگا پھر وہ 1000 برس تک اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل دکھائی دے گا جسے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ مفید والا بادل ہے مگر ان پر اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپوں کی بارش ہوگی کہ کوئی کاٹے گا تو 1000 برس تک اس کا درد نہ جائے گا یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے زدنا لهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھائیں گے یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اور اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا کی تکالیف اور سختیوں پر صبر کرے گناہوں سے اور دنیا کی خواہشات اور لذتوں سے خوب پرہیز کرے اور بچتا رہے کیونکہ جنت کے گرد مصائب اور تکالیف کا اور دوزخ کے گرد لذائذ اور خواہشات کا احاطہ کر دیا گیا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے پھر آپ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے بڑھاپے میں عقل مند کے لیے ایک سبق ہے جو اسے بچپن کی غفلتوں سے منع کرتا ہے، جبکہ اس کے آثار اس کے رخساروں پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جوانی میں بچپن میں رونق ہوتی ہے اور رعنائی ہوتی ہے، بڑھاپے میں آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے سمٹنے لگتا ہے، گال پچکنے لگتے ہیں، دانت نکل جاتے ہیں۔ تو آدمی بڑھاپے کی دہلیز پر جب چلتا ہے، داخل ہوتا ہے بڑھاپے میں، تو اس کی وہ رعنائی وغیرہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، تو وہ خود اس بات کا اشارہ ہے کہ آگے جو ہے وہ کشتی چلتے چلتے کسی نہ کسی دن کنارے لگنے والی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آدمی اس وقت بھی قابل رشک عیش کی امید رکھتا ہے جبکہ کھیتی کا تنا سرسبز رہنے کے بعد زد پڑ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ کھیتی جو ہے وہ پہلے بڑی ہوتی ہے، پھر اس میں خوبصورتی آتی ہے، ہریالی آتی ہے، پھل آتا ہے، پھول آتے ہیں، اور اس کے بعد جب پک جاتا ہے تو زرد پڑ جاتا ہے۔ تو سبھی جانتے ہیں کہ جی کھیتی پک گئی، اب اس کے بعد کٹائی کا نمبر ہے۔ درخت بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ اگا، ہرا بھرا بڑا اچھا لگتا رہا، اس کے بعد وہ پیکا پڑنے لگا اور اس کا رنگ بدل گیا، زرد رنگ ہو گیا۔ گندم ہے، اگتی ہے جب کیسی ہری ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس کا جب معاملہ پکا ہو جاتا ہے تو رنگ بدل جاتا ہے، زرد رنگ پڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر کٹائی کا نمبر آتا ہے۔ یعنی قصہ ختم ہونے لگتا ہے اس کا، لیکن وہ آدمی پھر بھی بہت ہی زیادہ قابل رشک زندگی کے چکر میں اور اس کی تمنا میں ہی رہتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، عمر رسیدہ تھے، کوئی 70-80 کے درمیان عمر ہوگی، اہلیہ کا پہلے انتقال ہو گیا، میرے پاس آئے تو میں نے سمجھایا، تسلی وغیرہ دی، تعزیت کی۔ پھر ایک دن آئے مشورہ کرنے کے لیے، کہنے لگے کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ میں نے کہا کہ اب آپ کی عمر تو اللہ اللہ کرنے کی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا ساری نبٹ چکی، کچھ پتہ نہیں کہ کتنے ایام کتنے لمحات باقی ہیں، تو آپ بس اللہ اللہ کریں، اب یہ عمر ایسی ہے کہ آپ کو شادی زیب نہیں دے گی، آل اولاد آپ کی جوان جوان، سارے گھر بار والے، بچے وغیرہ والے، تو آپ کے لیے مشکلات بہت ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے مجھ سے بڑے زعم کے ساتھ کہا کہ میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کی مرضی، آپ جانے۔ تھوڑے عرصے وہ دکھائی دیتے رہے اور اس کے بعد پھر دکھائی نہیں دیے، تو 3-4 مہینے گزر گئے۔ قسمت سے اس طرف سے کوئی صاحب آئے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے مجھے۔ کہنے لگے وہ تو اہلیہ کے انتقال کے 2-4 مہینے کے بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا ان کو تو کافی لمبی امید تھی کہ وہ کافی جیئیں گے، شادی کی کچھ دل میں سوچا میں نے، انہیں تو نہیں ظاہر کیا کہ دل میں امید تھی ان کو کہ شادی کروں گا۔ تو بہرحال حقیقت کو آدمی بہت کم اور بہت مشکل سے ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک ہمارے اور سلام دعا والے تھے، ان کی عمر 83 سال تھی، ظاہر ہے کہ سبھی کچھ نبٹ چکا تھا، اب تو قبر میں پاؤں بھی لٹک چکے تھے اور تیاری کی ضرورت تھی، لیکن بڑے مسخرے قسم کے اور زندہ دل قسم کے آدمی تھے۔ تو کہنے لگے میاں ابھی تو میرے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے، دنیا میں میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو میں بہت جیوں گا۔ میں نے کہا آپ اللہ اللہ کرتے رہا کریں، کچھ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ چلتے چلتے بہت وقت گزر گیا ہے، 83 سال گزر گئے، کیا پتہ کب یہ کنارے لگ جائے، تو آپ دھوکے میں مت رہنا۔ ارے کہنے لگے میاں ابھی تو بہت جینا ہے، اور اللہ کا کرنا ہے تو ہوا کہ 6 مہینے کے اندر اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور گئے بھی تو ایسے گئے کہ چٹ پٹ دل کا دورہ پڑا، نہ کچھ کہہ سکے، نہ سن سکے، نہ کچھ بتا سکے، اور ایک دم ایک کا ایک انتقال ہو گیا۔ ان کے کسی جان پہچان والے نے پھر مجھے بتایا، کہنے لگے جی وہ جو اس طرح بیٹھے ہوئے آپ کے پاس بات چیت کر رہے تھے 83 سال عمر کے، وہ چٹ پٹ ہو گئے۔ تو بہرحال بہت سے دھوکہ کھانے والے ہیں اور کچھ لوگ ہوشیار رہنے والے ہیں، ایسے بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جو ہوشیار ہیں تیاری میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں جانا ہوا دیکھا، اشراق کے بعد دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہاں، بس وہ تیاری ہے جانے کی، وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کر لیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ بہت ہی اچھا خاتمہ ہو گیا، کلمہ کلام پڑھتے پڑھتے چلے گئے کہ احساس ہو گیا تھا کہ بھئی جانا ہی جانا ہے، بیماری ایسی ہو گئی تھی کہ جس میں دوبارہ صحت یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ بہت سے ایسے بیمار بھی ہیں کہ جو اپنے کو بیمار مشکل سے مانتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ تمام ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ جن کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور اس طرح سے ایک دن چلا گل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس شعر میں بھی یہی انہوں نے مضمون ظاہر کیا ہے کہ کھیتی پکنے کے بعد تنا جو ہے وہ زرد ہو گیا، تو ظاہر ہے اس کے بعد اب کٹائی کا نمبر ہے، لیکن آدمی پھر بھی رشک کی جو چیزیں ہیں اس میں ڈوبا رہتا ہے، زندگی ایسی گزاروں ویسی گزاروں، یہ کروں اور وہ کروں، سامان تو برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، برے ساتھی سے بچ کے رہ اور اس کے میل ملاپ سے پرہیز کر، اور اگر اس نے گریز کی صورت نہ ہو، اگر اس سے گریز کی صورت نہ ہو تو اس کی مدارات کر، یعنی اس طرح سے اس سے تعلق رکھ اگر مجبوری ہو کہ تو اپنا بچاؤ رکھے، ایسا نہ ہو کہ تو اس کے جال میں اور دام میں پھنس جائے اور اپنا کام خراب کر لے، ورنہ ایسے آدمی سے دور رہتا کہ تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آج کل تو جو قصے زیادہ ہیں وہ پیسوں کے ہڑپ کرنے کے ہیں، کہ پہلے دوستی یاری اتنی زیادہ پکی کرتے ہیں کہ ہم نوالا اور ہم پیالہ بنتے ہیں، اور اتنا اعتماد میں لیتے ہیں کہ اگلا آدمی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ حد سے آگے چلا جاتا ہے اعتماد میں، اور اس طرح سے کوئی بھی عنوان ہوتا ہے کاروبار کا یا شراکت کا اور نفع کا لالچ، تو اس طرح سے لاکھوں روپے ہتھیار لیتے ہیں۔ کل بھی میرے پاس ایک نوجوان آئے، بیچارے پڑے پڑے آزردہ تھے، اپنا مدعا بیان کیا، پریشانی کا اظہار کیا کہ بچپن سے دیکھے ہوئے تھے، سامنے کے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا جھانسا دیا اور اس طرح سے کاروبار کا چکر چلا کے اور کئی لاکھ روپے بٹور لیے۔ میں نے پوچھا کہ کتنے؟ کہنے کے 7-7.5 لاکھ روپے۔ اب ضرورت ہے سخت، تو ظاہر ہے کہ پریشانی کے وقت میں دل چاہتا ہے کہ وہ پیسے دے دیں تو اپنی ضرورت پوری ہو۔ تو بہرحال اللہ پاک رحم رکھے، بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور آج کا وقت تو ایسا وقت آ گیا کہ بعض وقت کسی سے سلام دعا بھی جو ہے آدمی کے لیے مہنگی پڑ جاتی ہے۔ ویسے بھی اللہ رسول کی تعلیم بھی یہی ہے کہ آدمی کسی کو دوست بنائے تو اس سے پہلے دیکھ لے، سوچ سمجھ کر دوست بنائے۔ آج کل کے دور میں بڑا حال برا ہے، میں نے آپ کو بہت سے واقعات اور قصے سنائے ہیں پچھلے مضمون میں بھی، تو آپ ہوشیار رہیے اور اس طرح سے انجان سے دوستی کبھی مت کیجیے۔ ایسے ایسے لوگ جو آپ ظاہر دیکھیں تو آپ مرعوب ہو جائیں اور مغلوب ہو جائیں، اور وہ آپ کو دھوکہ دے کر جیب صاف کر کے لوٹ مار کر کے چل دیں اور آپ جو ہے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ اس لیے کسی بھی نئے شخص سے دوستی کے سلسلے میں کبھی بھی اس طرح سے مت کیجیے۔ آپ کو عبرت کا ایک واقعہ سناؤں، اسی اس پر بہت پرانا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کریم آباد والے روڈ سے اپنے مکان آیا کرتے تھے، ان کا مکان تھا گلبرگ میں، آفس سے اٹھتے تھے اس راستے سے آنا تھا، ان کا کوئی راستہ آنے جانے کا تھا۔ ایک دن راستے میں ایک بہت شریف صورت آدمی ملے، انہوں نے ہاتھ دیا، انہوں نے گاڑی روک لی، اور لفٹ مانگنے والے نے کہا کہ آپ کہاں جائیے گا؟ کہنے لگے کہ میں گلبرگ جا رہا ہوں۔ کہنے لگے مجھے بھی ذرا آگے جانا ہے، بٹھا لیا انہوں نے۔ جب واٹر پمپ کی چرنگی آئی تو انہوں نے کہا کہ بیچ میں بات چیت ہوتی رہی، ذرا سلام دعا بڑھی اور خیر خیریت وغیرہ، تو جو صاحب گاڑی والے تھے گلبرگ میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو، یا کہا کیا مذائقہ اس میں کہ اگر ایک پیالی چائے کی گھر پر ہو جائے ہمارے۔ انہوں نے کہا ارے آپ اتنی محبت سے فرما رہے ہیں تو مجھ ناچیز کے لیے انکار جو ہے وہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ ان کے گھر چلے گئے. گھر جا کے صاحب نے بیل بجائی, بچی نکلی تو انہوں نے کہا کہ انکل کو سلام کرو. اس کے بعد وہ جناب پردہ وغیرہ کرا کے ان کو ڈرائنگ روم میں لے گئے, بٹھا دیا اور خود اندر چلے گئے کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے. چھوٹی بچی تھی, انہوں نے بچی کو بلا لیا اور باتوں میں لگا لیا اور اس سے گھر کا جو ہے وہ انہوں نے جائزہ لے لیا اور انٹرویو لے لیا, کتنے بہن بھائی ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو ان کو 10-15 منٹ لگے اندر, انہوں نے کہہ دیا بھائی ذرا چائے بنا کے بھیجنا, ایک دوست مہمان آئے ہیں. چنانچہ اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو بچی باتیں کر ہی رہی تھی, گود میں ان کو بٹھا رکھا تھا, بڑے پیار محبت سے باتیں کر رہے تھے. تو وہ بھی انکل تھے بہت زیادہ مانوس ہو گئی, انہوں نے بتا دیا کتنی بہنیں کتنے بھائی اور ابو کس ٹائم جاتے ہیں کس ٹائم آتے ہیں اور کیا کیا گھر کے موٹے موٹے انہوں نے جائزے لے لیے. اس کے بعد چائے آ گئی تو چائے پی اور انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر کے, ماشاءاللہ ایسے با اخلاق ہستی آپ. پھر انہوں نے کہا کہ میرا اتنا دل خوش ہوا کہ میں آپ کے لیے کوئی تحفہ لاؤں گا. ایک دو دن گزرے تھے کہ وہ پھر اس ٹائم میں آئے جبکہ شوہر آ چکے ہوتے تھے, یعنی صاحب خانہ, تو آئے اور پھر انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے اندر بٹھا لیا, پھر چائے کی پیالی کا ایک دور ہوا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ فلم کی فلاں سینما کی ٹکٹیں اتنی لے کر آیا ہوں اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرا یہ گفٹ اور ہدیہ جو ہے قبول فرمائیں گے. ارے ارے آپ نے کیوں تکلیف کی, یہ تو آپ نے بڑی زحمت کی. نہیں نہیں میری خوشی کی بات ہوگی کہ آپ ہے نا مجھ سے قبول فرما لیں گے. پھر چائے کا ایک دور ہو گیا اور وہ لے کر آئے, وہ جو رات کو 12 بجے فلم ختم ہو تو رات کو 12:30-1 بجے کم از کم اس وقت, برسوں پرانی بات ہے, گھر پہنچ سکے آدمی. اور انگریزی فلم چنانچہ تکلف کا اظہار کرتے ہوئے طرف پہنتے, ایک طرف سے دیا اور دوسری طرف سے لیا, ٹکٹ لے لیے اور بچیاں جو تھی وہ اچھل گئیں کہ بھائی انکل نے ٹکٹ لا کے دیے, فلم میں چلیں گے فلم میں چلیں گے. اور اس کے بعد وہ جو تاریخ تھی اس کی ٹکٹ تھی وہ جناب تیار ہو کے ساری فیملی پوری کی پوری اپنی گاڑیوں میں بھر کے اور وہ فلم دیکھنے چلے گئے. اور وہاں وہ فلم دیکھتے رہے, بڑے محظوظ ہوتے رہے, بڑے حیران ہوتے رہے, خوش ہوتے رہے کہ ایسے کیسے احسان والے آدمی اور کیسے کیسے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں روئے زمین پر. چنانچہ وہاں سے نبٹ نپٹا کے دیکھ داکھ کے اور پھر آرام آرام سے جب گھر آئے تو گھر جب پہنچے تو دیکھا کہ مین گیٹ کھلا ہوا ہے. بڑی پریشانی ہوئی, آپس میں بچوں سے پوچھا گھر والوں سے, بھائی جاتے ہوئے گیٹ بند نہیں کیا تھا؟ ہاں بند کر دیا تھا, یہ گیٹ کھلا ہوا ہے, جلدی جلدی اترے. اتر کے جو آگے دیکھا تو اندر گھر کا جو دروازہ تھا کہ وہ بھی کھلا ہوا ہے, تالا غائب ہے. تو اس کا لاک نہیں لگایا تھا, کہا لگا دیا تھا. اب گھبراہٹ کچھ شروع ہوئی, فلم کا نشہ اترنے لگا اور مزید اندر گھسے تو دیکھا تو ایک کمرہ خالی. جلدی جلدی جائزہ لیا, بتیاں جلا کے سارے کمرے دے کے تو پورے گھر بھر میں جھاڑو پھری ہوئی, سناٹے میں آ گئے. اس کے بعد پڑوسیوں سے پوچھا بیل بجا کے, بھائی یہاں پہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ٹرک آئے تھے باقاعدہ, اور ہم نے پوچھا کہ خیریت؟ کہنے لگے جی وہ ایک اور اچھا مکان لے لیا ہم نے, وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. وہ آدمی اتنے سارے تھے ہمیں تو کچھ پتا نہیں کہ کون تھے اور کون نہیں تھے. تو بہرحال وہ سارے گھر کا صفایا کر گئے. تو اس لیے یاد رکھیے, ایک عقل مند کا بھی واقعہ یاد آیا, رکشہ چلاتے تھے لیکن تھے بڑے بھولے بھالے ہمارے زمانے کے. تو ان کو ایک صاحب ملے با وضع, ٹوپی انہوں نے وہ لال والی لگائی ہوئی, شیروانی پہنے ہوئے, ہاتھ میں ان کے چھڑی بھی, اور رکشے والے تھے وہ. یہیں پر اسی مین روڈ پر ہی ایک ہوٹل میں ملے اور ان سے بات چیت کی. کہنے لگے کہ میاں میں لاہور سے آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی, بٹوا اس میں کٹ گیا, تو تم ایسا ہے کہ میرے ساتھ لاہور چلو رکشہ لے کر اور میں تمہیں یہ رقم بھی دے دوں گا. مجھے 8,000 کی 9,000 کی ایسے وہ آفر کی اتنوں کی ضرورت ہے, یہاں جب آیا ہوں تو یہ ضروری کام نپٹاتا جاؤں اور وہاں چلنے کے بعد آپ کو وہ رقم بھی دے دوں گا اور مزید انعام بھی دوں گا. کچھ لالچ آیا اس کی طبیعت میں, کچھ چکر بھی آیا اس کے دل میں, اللہ پاک نے ڈالی کہ چلو وہاں مولانا صاحب ہیں لیاقت آباد میں گھڑی والے ان سے مشورہ کروں تو وہ دوڑا ہوا رکشہ لے کر میرے پاس آیا کہ ایسے ایسے وہ صاحب ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور میرے پاس پیسے بھی ہیں. میرے دل میں تھوڑی سی کچھ کھٹک پیدا ہوئی تو آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. میں نے کہا میاں پہلے تو یہ سوچو کہ رکشہ یہاں سے حیدرآباد نہیں جا پاتا, لاہور تو پھر لاہور ہے, وہ تمہیں یہاں سے لے کے جاتا جیسے دبئی کے حاجی بتیرے ہوتے ہیں کشتی میں لانچ میں بٹھایا ابراہیم حیدری پہ اتار دیا کہ جی وہ چکر کٹا کٹو کے آ گئی دبئی اتر جاؤ, اوپر چڑھ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ کراچی کے اندر ہی پڑے تھے. تو اسی طرح سے میں نے کہا تمہیں وہ کٹا کٹو کے چکر کہیں ہائی وے پر ایسے دھوکہ دے کے لے کے چل دے گا پیسے تو خبردار جو تم نے اس سے دوبارہ ملاقات بھی کی وہ بہت بڑا فراڈی آدمی ہوگا. تو بہرحال اس کے پیسے بچے, وہ خود بھی بچا, ورنہ ظاہر ہے کیا دھوکہ دے کے کس طرح سے وہ لے کے چل دیتا. بہت آدمی ملتے ہیں, اس لیے بہت ہوشیار رہیے, بہت ہوشیار رہیے اور نئے آدمی سے دوستی سے بچیے. ایک مرتبہ میں بس کا سفر کر رہا تھا, بہت پرانا واقعہ ہے, فیڈل کیپٹل ایریا میں رہتے ہوئے کا. تو میرے برابر میں ایک صاحب آ کے بیٹھے, کچھ مجھے شکسا ہوا, میری گھڑی پر انہوں نے نظر ڈالی اور گھڑی دیکھ کے کہنے لگے کیا ٹائم ہوا ہے. میں نے کہا جی اتنے بجے ہیں. کہنے لگے کہ گھڑی ذرا دکھائیے گا, بڑی اچھی لگ رہی ہے. میں نے کہا کیوں دکھاؤں. پھر وہ اپنا سب وہ لے کے رہ گیا اور اس کے بعد وہ اٹھ کے پھر کہیں اور اپنا کام کرنے چل دیا. بہرحال وہ پھر میرے پاس ٹکا نہیں, ورنہ میں اسے اگر گھڑی دکھاتا کہ میں سن چکا تھا. اس نے گھڑی دیکھی, کہا کہ بھائی گھڑی تو بہت اچھی ہے, بھائی کتنے کی ہے کیا ہے, اسے باتوں میں لگا کے اس کا ذہن ادھر منتقل کیا اور ادھر بس کے دروازے کی طرف دیکھا کہ رش تو نہیں ہے, پھنس تو نہیں جاؤں گا. تو اس نے دروازہ دیکھا, چلتی بس میں یہ جا اور وہ جا چھلانگ لگائے اور بھاگ لیا. تو بہرحال یاد رکھیے کہ نئے آدمی سے دوستی سے بہت احتیاط کریں, بہت زیادہ. اور گھر میں لانے کے لیے میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا ہے کہ اپنا گھر مت دکھائیے ورنہ بڑی پریشانی ہو جائے گی. تو باہر کیب یہاں نصیحت کی ہے نصیحت کرنے والوں نے کہ برے ساتھی سے بچو اور اس سے میل ملاپ مت کرو, کیونکہ میل ملاپ کر کے ہی وہ آگے کام خراب کرنے والا ہوتا ہے. راستہ کاٹ دو, اس سے دوستی مت کرو تو بس قصہ ختم ہو جائے گا. محتاط رہنے کی ضرورت ہے, دشمنی بھی نہ پالو, ذرا یہ بھی خیال رکھو. آگے ارشاد فرماتے ہیں سچے دوست کا قرب اختیار کر اور اس سے جھگڑا کرنے سے ڈر تو اس کی سچی اور خالص دوستی پائے گا جب تک کہ اسے جھگڑا نہ ہو. اللہ والوں سے دوستی کرو, یہ سب سے اچھی دوستی ہے. اور اللہ والے وہ جو اندر بھی وہی اور باہر بھی وہی, کیونکہ اللہ والے بتیرے ایسے کہلاتے ہیں جو اوپر سے اللہ والے کہلاتے ہیں, اندر سے وہ بھی پیٹ میں چھرا گھونپنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی بتیرے آتے ہیں. کوئی مذہبی رنگ اختیار کر لیتا ہے چیٹر اور وہ اس طرح سے مذہبی بن کے لوٹ لیتا ہے. تو بہرحال ادھر بھی ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں کوئی بھی کسی قسم کا لالچ کا قصہ نہیں, خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں ہیں, اچھی صحبت ہے کہ بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے, ان سے تعلق کریں, ان کی دوستی قائم کریں. اور ان سے دوستی رکھنے میں بڑا فائدہ ہے کہ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور برکات سے مالا مال ہوں گے. اور آگے فرماتے ہیں اور تلاش کرنا ہو تو کسی شریف آدمی کا پڑوس ڈھونڈ, ایسے کریم اور خوش نصیب کا کہ اس کی ہمسائگی میں تجھے بھی بلندی نصیب ہو. اچھے پڑوسی کے پڑوس میں رہو گے تو اس سے بہت فائدے ہوں گے اور آرام ملیں گے اور اس کی خوش نصیبی سے تمہیں بھی خوش نصیبی نصیب ہوگی. اس پر ایک واقعہ عرض کروں, پڑوسیوں کے حقوق بہت ہیں, ہمیں آپ کو ادائیگی کی فکر رکھنی چاہیے اور ادا کرنے چاہیے. ہمارے اکابرین میں اور بزرگان دین میں بہت بڑی ایک ہستی گزرے ہیں, اکابرین دیوبند میں حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے استاد ہیں اور ان کے پاس جنات بھی بہت بڑی تعداد میں پڑھا کرتے تھے, شاگرد ہیں ان کے جنات بھی اور انسان بھی. حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی بیان کیا ہوا یہ واقعہ ہے. حضرت مفتی صاحب گاہے گاہے جایا کرتے تھے تو حضرت میاں صاحب کا مکان ہندوؤں کے علاقے میں تھا، زیادہ تر ہندو تھے، کوئی کوئی مسلمان تھے. آپ کا مکان سال کے سال اس کی مرمت کی جاتی تھی، لیپا پوتی ہوتی تھی، اور حیثیت اتنی تھی کہ آپ نیا مکان فرسٹ کلاس بنا سکتے تھے. لیکن ایک تو ہندو، دوسرے غریب غربا، تو آپ کئی بار اصرار کے باوجود بھی معذرت کر لیا کرتے تھے. آدموں نے، مریضوں نے، شاگردوں نے کہا حضرت نیا بنوا لیتے ہیں، کہا کہ بھائی نہیں، ایسا ہے کہ پڑوسیوں کو بڑا احساس گزرے گا کہ ہم غریب ہیں، اس لیے ہم تو پیچھے رہ گئے، مولانا نے بڑا عالیشان مکان بنا لیا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا، آموں کا موسم تھا، تو مجھے آم کھلائے اور ایک برتن میں، پلیٹ میں چھلکے جمع کرتے رہے، گٹلیاں جمع کرتے رہے، اور ایک میں ثابت آم آم تھے، کھا کھا کے اس میں رکھتے رہے. تو جب کھا چکے تو میں نے کہا کہ حضرت میں باہر پھینک آتا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ پھینکنے آتے ہیں؟ کہا جی ہاں، باہر جا کے پھینک دوں گا. اللہ والوں کی باتیں بڑی کام کی ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی فائدہ پہنچا، اس لیے ہم بھی ہے نا آپ حضرات کو سناتے رہتے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی یقیناً فائدہ پہنچتا رہے گا. پھر حضرت میاں صاحب خود گٹھلیاں انہوں نے ایک جگہ کی، چھلکے ایک جگہ کیے اور ساتھ لے کر چلے، کہنے لگے میرے ساتھ چلو. باہر نکلے، مختلف جگہ گٹھلیاں رکھی جہاں بچے کھیلا کرتے تھے، اور چھلکے بھی مختلف جگہ رکھے جہاں سے جانور گزرا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ میں نے گٹھلیاں ایسی جگہ رکھ دی ہیں کہ بچے کھیلیں گے، وہ لے لیں گے اور لے کر اس کے پپیے بناتے ہیں. آج کل تو ذرا دستور کم ہو گیا، بچوں کو اور دوسری بتیری چیزیں ملتی ہیں. اس زمانے میں بچے جو ہیں وہ اس کو رگڑ کے اور سیٹی بنا لیتے تھے، تو بچاتے تھے، اور اسی طرح سے بچے کھیلتے بھی تھے. تو بہرحال فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ رکھ دیا کہ بچے لے لیں، اور کھانے کا بھی کافی دستور تھا، لڑکیاں وغیرہ بھی اس کو بھوبل میں بھون لیا کرتے تھے، تو یہ سیٹھی سیٹھی سی ہو جاتی تھی اور کھایا کرتی تھی، تو بہرحال ہر طرح سے کام میں آتی تھی. فرمایا کہ یہ میں نے متفرق اس لیے رکھی کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سوچے کہ میاں صاحب کے یہاں بہت کھایا جاتا ہے، بہت آتا ہے. اور چھلکے بھی الگ الگ اسی لیے رکھ دیے تاکہ کسی کو احساس نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جانوروں کے آنے کی جگہ پر رکھ دیے کہ وہ آئیں تو کھا لیں، ان کے کام آ جائیں. کیا پیاری نیتیں تھیں، کیا پیاری سوچیں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں مکان اپنا اس لیے نہیں بنواتا ہوں، محلے داروں کو احساس ہوگا تو اسی میں گزارا ہو جائے، سال کے سال مرمت کرا لیتا ہوں، بس گزارا ہو جائے، کافی ہے. اور آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے یہاں ہدایا آیا کرتے تھے، خاص طور سے آم کے زمانے میں بہت آم آتا تھا آپ کے یہاں، ٹوکرے کے ٹوکرے، اور وہ زمانے میں مٹکیاں بہت ہوتی تھیں، مٹکیاں کی مٹکیاں آتی تھیں، تو آپ محلے داروں کو سب کو پہنچوایا کرتے تھے، کسی دن کسی کے یہاں، کسی دن کسی کے یہاں، اس طرح سے ان غریب غربا کو بھی دیا کرتے تھے. تو بہرحال اچھے دوستوں سے دوستی کرنے کے بڑے فائدے ہیں، اچھے لوگوں سے دوستی کے. یہ کام کام کی باتیں ملا کرتی ہیں، اور اس طرح سے قدردانی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے بعض بزرگوں نے اتنا خیال کیا کہ کھانے کے بعد کلی ایسی جگہ کر لیا کرتے تھے، کچی جگہ میں جہاں قریب میں چیونٹیوں کے گھر ہوں، کہ ریشے جو نکلے وہاں زمین پر پڑے، پانی تو جذب ہو جائے اور ریشوں کے اوپر چیونٹیاں آ جائیں. تو بہرحال اس طرح سے اچھے دوست سے، اچھے آدمی سے، خوبیوں والے سے دوستی بڑا فائدہ دے گی، اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور بہت ممکن ہے کہ یہ دوستی آگے بھی اتنی کام آئے کہ مغفرت کا اور بخشش کا سامان بھی بن جائے. ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک ہندو آیا کرتا تھا، اور آپ کی اس کی بڑی دوستی تھی، تو روز آنا، وہ آپ کے وہاں مدرسے میں آنے کے بعد اشنان کرتا تھا، نہاتا تھا اپنے مذہب کے مطابق، اور پھر وہ بیٹھتا اٹھتا تھا آپ کے پاس، برسوں آمد و رفت رہی، حضرت شاہ صاحب اس سے باتیں چیتیں کرتے تھے، بیٹھنا اٹھنا رہتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب کے وصال کے بعد صاحبزادے جب وہاں آئے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ ہندو ہمارے یہاں کیوں آتا ہے۔ تو دو چار دن برداشت کیا، پھر بالآخر کہہ دیا کہ بھائی اب آپ کا یہاں کیا کام ہے، شاہ صاحب گئے آپ بھی جائیں، اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ یہاں آتے ہیں اور دین قبول نہیں کیا آپ نے، اسلام قبول نہیں کیا، روز یہاں چلے آتے ہیں۔ اس دن انہوں نے کہا کہ میاں وہ تو شاہ صاحب ہی کی ہستی تھی جو انہوں نے اتنا تحمل سے مظاہرہ کیا، تحمل کا اور برداشت کیا، اور آج میں تم پر ظاہر کرتا ہوں کہ صرف دکھانے کے لیے مصلحت کی وجہ سے میں ہندو بنا ہوا ہوں، ورنہ میں تو کتنی مدت گزر گئی کہ شاہ صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اپنے گھریلو مسائل اور مصلحت کی وجہ سے یہاں تک بھی آ کے وہی کچھ کرتا ہوں کہ کوئی بھی مخبر جو ہے وہ خبر اگر گھر والوں کو پہنچائے تو کہہ دے ہاں بھائی وہ ایسے ہی کرتے، ہم نے دیکھا ہے، تو پھر میری خیر رہے، ورنہ میں دل سے مسلمان ہوں۔ بہرحال پھر معاملہ کھل گیا، تو پھر انہوں نے ان کو بڑی قدر و منزلت سے بٹھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کریں۔ اسی طرح سے دار العلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ساتھ بھی ایک ایسی غیر مسلم اس کی دوستی تھی اور بہت زیادہ دوستی تھی، آپ سوچتے تھے کہ یہ میرے پاس برسوں سے بیٹھتا اٹھتا رہا لیکن یہ سدھرتا نہیں، مسلمان نہیں ہوتا۔ کافی تدبیریں کی اپنے طور پر خفیہ اس میں خاموشی کے ساتھ، لیکن کوئی کارگر نظر نہیں آئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جمعے کا دن تھا، صبح کے وقت اس سے ملاقات پر کہا کہ بھائی اتنا زمانہ ہو گیا تمہاری ہماری دوستی کو، اور میں نے تدبیریں تقریباً بہت زیادہ کی تمہارے بارے میں کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تم تو نہیں آئے، لہذا جب تم نہیں آئے تو پھر میں نے آج یہ سوچا کہ تم نہیں ہوتے تو میں تم جیسا ہو جاتا ہوں اوپر اوپر سے، لہذا تم مجھے طریقہ بتاؤ۔ وہ اتنا سننا تھا کہ اس کے تو تن بدن میں ایک دم گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور کب کبھی تاری ہونے لگی، نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے، نہیں نہیں ایسے ہی ہوگا، جب ظاہر ہے تم ہمارے مذہب میں نہیں آتے تو ہم تمہارے میں آ جائیں۔ ظاہری طور پر ایسا زبردست اثر ڈالا کہ وہ بہت زیادہ مرعوب ہو گئے، اور یوں کہہ لیجئے کیفیت تاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کلمات میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی، کہنے لگے نہیں نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے مذہب میں داخل ہوتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں نہیں تم نہیں آتے، تم کہاں آؤ گے، نہیں آتے۔ اتنا ان کو خوب اچھی طرح سے گرمانے کے بعد ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھایا، کہنے لگے کہ یہ کپڑے لے جاؤ، نہ دھو کر نئے کپڑے پہن کر آ جاؤ، جمعہ پڑھنے کے لیے ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ والوں کی دوستی بڑی کارگر ہوتی ہے اور فائدے کی ہوتی ہے کہ نجات کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیاوی لحاظ سے بھی میں اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی کہ معاملات کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتیں، اور اس طرح سے ہر کس و ناقص سے دوستی نہ کیا کریں، وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ دوستی کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں، بھال لیں، اور خاص طور سے اللہ والوں سے دوستی کرنے کے لیے معلومات کر لیں کہ یہ واقعی میں اللہ والے ہیں کہ فراڈی ہیں۔ واقعات میرے علم میں چونکہ بہت سارے ہوتے ہیں تو بر وقت جو ہے وہ اوپر سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ ملتان کا ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی پریشان تھی، بیمار تھی، تو وہاں ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ جی لڑکی کے اوپر جنات ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔ چنانچہ گھر والے جو تھے وہ بدعتی ذہن کے تھے، وہ تیار ہو گئے۔ محلے میں ایک ماسٹر رہا کرتے تھے، اسکول ماسٹر، ان کا نام لکھا تھا ماسٹر عبد الوحید، وہ موحد تھے۔ انہوں نے ساری بات سنی تو اس شخص نے یہ کہا، بالکل نیا شخص تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کہ میں اس کا رات کو علاج کروں گا اور یہ جتنی بھی چیخیں پکارے آپ لوگ بالکل بھی مداخلت مت کرنا، ورنہ وہ جن بڑا خطرناک ہے، سارا کام الٹ پلٹ ہو جائے گا، آپ لوگوں کو سب کو مار جائے گا، مجھے بھی مار دے گا۔ اتنا پکا کر لیا، پیسے کا بھی طے کر لیا، پیسے پیشگی لے لیے، اور اس کے بعد مغرب کے ذرا پہلے ہی لڑکی کو نہلا کے اچھے کپڑے پہنا کے کمرے میں داخل کر دیا اور اس نے اندر سے کنڈی دروازہ بند کر کے تھوڑی دیر گزری، اندھیرا جب ہونے لگا تو اس نے اس کو پکڑا اور وہ شور مچانے لگی، بتیریش روتی پیٹتی رہی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میری عزت لوٹ رہا ہے، مار رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہونے لگے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں وہ جن بڑا خطرناک ہے وہ اصل میں شور مچا رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کو بھی پتہ چلا کہ بھائی اس طرح سے یہ ہنگامہ ہو گیا اور محلہ جڑ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی دروازہ توڑو یا کھلواؤ، بچی کے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک سے لاکھ مان کے نہیں دیے۔ بہرحال چند گھنٹوں کے بعد بچی کی آواز بند ہو گئی، اس نے کہہ دیا تھا کہ جن جب مر جائے گا تو اس کے بعد آواز بند ہو جائے گی، آپ بالکل اطمینان سے رہنا، صبح آپ کی بچی بالکل صحیح سالم ملے گی۔ رات کو جو وقت بھی گزارا ہوگا، بہرحال اس کے بعد آوازیں آنی بند ہو گئیں اور ماں باپ سکون اطمینان سے سو گئے۔ صبح صبح منہ اندھیرے جب اٹھے تو سوچا کہ اب بچی جو ہے وہ آئے گی اور آواز دے گی کہ ٹھیک ہو گئی ہوں میں، تو بہرحال تھوڑا انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھٹکایا تو کوئی جواب نہیں ملا، بڑے پریشان ہوئے۔ دوسری طرف سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دروازہ دوسری طرف کا کھلا ہوا ہے۔ اب جو جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ گھر کا صفایا بھی ہو گیا، اور کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو لڑکی اس کی مادرزاد برہنا مری پڑی تھی۔ پھر کیا تھا، وہ بدماش جو تھا وہ تو اپنا سارا کام کر کر آگے چلا گیا، پھر وہ بتیرے پچھتائے۔ ماسٹر صاحب نے بھی، محلے کے لوگوں نے بھی بڑی لعنت ملامت کی کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے تھے، ہم صحیح کہہ رہے تھے، آپ نے کسی کی نہ سنی، بچی کی جان بھی گئی، عزت بھی گئی اور مال بھی گیا، اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ آپ حضرات میں ایسے سیدھے بھولے، بڑی داڑھی دیکھی، بڑا ڈنڈا دیکھا، گلے میں بڑا چادرا دیکھا اور بڑے بڑے بال دیکھے، او ہو بابا آ گئے، بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے یہ ہیں اور بڑے وہ ہیں، مجھ سے رات دن قصے سناتے رہتے ہیں لوگ اور ہزاروں روپے لوٹ لوٹ کے چل دیتے ہیں، ایسے عمل جانتے ہیں، آج کے دور میں مسمریزم کرتے ہیں۔ اس لیے بار بار میں نے کہہ دیا کہ آپ اور ہم بہت ہوشیار رہیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہیں، ایسے لوگوں کے چکر میں آگئے تو نقصان پہنچا جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی نااہل کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ اس کا صلہ سمندر کے اس پار یا سمندر کی تہ میں پائے گا جہاں اس کی رسائی ممکن نہیں۔ یعنی ایسے کمینے آدمی سے ہمدردی کر کے بھی پچھتائے گا اور سوچے گا کہ نہ کرتا تو اچھا تھا، کہ اس کا صلہ اس کو الٹا دیتا ہے۔ ایک شعر ہے نا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، تو وہ اوپر اوپر سے بڑی دوستی جتاتے ہیں اور حقیقت میں پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت آدمی ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے فرمایا، آخری شعر کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت آسمانوں کی پہنائیوں میں موجود ہے، البتہ آفات اور مصائب کا حصار اس کے گرد ہے۔ آفات اور مصائب سے اللہ پاک نے اس کو گھیر دیا ہے۔ آگے آ رہا ہے مضمون کہ آدمی اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجاہدہ کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر آگے وہ صلہ بھی ایسا بہترین پاتا ہے، اور اگر اس حصار کو وہ نہ دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہ لگے، دنیا کی رانائیوں میں مست ہو جائے مگن، تو ظاہر ہے کہ یہاں مست رہا تو پھر آگے وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا اور مشکلات میں گھر جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ ذرا جنت کی ان نعمتوں کو تو دیکھو جو میں نے جنتیوں کے لیے اس میں پیدا کی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کی کہ تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے متعلق سن پائے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر جنت کے گردا گرد تکالیف اور مشقتوں کی باڑ کر دی گئی اور ارشاد ہوا کہ اب پھر دیکھو۔ پھر پھر دیکھ کے آؤ تو وہ واپس آ کر عرض کرنے لگے تیری عزت کی قسم اب تو مجھے خطرہ ہے کہ شاید کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ کی طرف بھیجا کہ اسے دیکھ کر آؤ اور اس عذاب اور تکالیف کو جو اس میں اب اہل دوزخ کے لیے تیار کیے گئے ہیں. وہ واپس آ کر کہنے لگے تیری عزت کی قسم جو بھی اسے سن پائے گا اس میں نہ جائے گا. پھر اس کے گردا گرد مرغوبات اور لذائذ کی باڑ لگا دی گئی اور ارشاد فرمایا کہ اب دیکھ کے آؤ. تو وہ لوٹ کر آئے اور عرض کرنے لگے کہ تیری عزت اور جلال کی قسم ہمیں خطرہ ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل ہونے ہوئے بغیر نہ رہے گا. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم دوزخ کی جو بات چاہو ذکر کرو مگر تم جس چیز کا بھی ذکر کرو گے وہ واقعے میں اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگی. ظاہر ہے کہ حقیقت تو بہت ہی تلخ اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. آدمی جتنا بھی زیادہ خطرناک سے خطرناک چیز کا بھی نقشہ کھینچ سکے گا لیکن اس حقیقت کو ظاہر نہیں کر سکے گا جو جہنم میں ہے. اسی طرح جنت کے متعلق بھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال اور وہم گزرا. آدمی اگر خیالات کی دنیا میں بہت بلند پرواز کر جائے اور ایک سے ایک جنت کا نمونہ اپنے ذہن میں بٹھا لے لیکن اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں کی بات ہی کیا ہے, جب دیکھے گا تو جب ہی بات سمجھ میں آئے گی. اللہ کے پیارے رسول نے یہی کہہ دیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی کو پتا نہیں ہے اللہ پاک نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا رکھا ہے وہ جب وہاں پہنچیں گے جب ہی نظر آئے گا تو طبیعتیں باغ باغ ہو جائیں گی. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اپنی رضا اور مقام رضا جنت عطا فرمائے. اللہ پاک ناراضگی کی جگہ اور ناراضگی سے بچائے, یعنی اللہ پاک ناراض بھی نہ ہو اور جہنم میں جانے کے سامان بھی نہ ہو. اللہ پاک مہربانی فرمائے. کوشش کرنا بندے کا کام ہے, فضل فرمانا اللہ کی مہربانی ہے, اس کا کرم ہے. تو اس لیے اس کے کرم کی ضرورت ہے کہ ہم نیک بنیں اور نیک کام کریں, اچھے بنیں, اللہ کے پیارے رسول کی اتباع کریں, گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور دشمن شیطان اور نفس ان سے بچتے رہیں, ان کے چکر میں نہ آئیں اور اس طرح سے اللہ رسول کی بات کو مانیں, دل و جان سے مان کر چلتے رہیں. تو پھر دیکھیے کہ اس کا کتنا زبردست جو ہے اچھا اثر ہوگا کہ یہاں بھی عزت اور آگے بھی عزت اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں گی. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, گناہوں میں رہتے ہیں, غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں, تو ان کی شامت ہی شامت ہے اور وہ آج نہیں سمجھ کے دیتے اس حقیقت کو, کل کو جب اس سمندر میں ڈوب ہی جائیں گے اور مار پڑے گی تو پھر اس وقت ان کی سمجھ میں آئے گا, تو پھر اس وقت سمجھ میں آنا کس کام کا. حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ نازل ہوئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور نکل گئے اور بھاگ گئے. تین دن تک کسی کے ہاتھ نہ آئے, بڑی مشکل سے پکڑ کر لایا گیا. یعنی سب سے جہنم کا وعدہ ہے. اور اسی طرح دوسری آیت بھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ جہنم کا سب سے وعدہ ہے, اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. نیک تو اس طرح گزر جائیں گے, آپ سن چکے ہیں کہ بجلی جتنا کونتی ہے لمحات میں کہاں سے کہاں, اسی طرح سے نیک جو ہے وہ گزر جائیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو چلتے ہوئے گزر جائیں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو لٹکتے پھٹکتے پھنستے پھنساتے بچتے بچاتے گھسٹتے گھسٹاتے جو ہے نکل ہی جائیں گے. اور بہت سے وہ ہوں گے کہ جو کٹ کٹ کے نیچے گرتے چلے جائیں گے. پچھلے مضامین میں آپ سن چکے ہیں کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز فرصت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کے فضل خاص سے اس پر سے گزر کر پار ہوں گے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ گزرنے والے اس پر گزریں گے، اور ظاہر ہے کہ جن کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے کہ کوئی برائی ہی نہ ہوگی تو وہ تو ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کون جاتی ہے لمحے بھر میں ادھر سے ادھر. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس پر سے گزر ہوگا، لیکن بہرحال یہ لازمی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس پر سے ہمیں آپ کو گزرنا ہی پڑے گا. اس ذیل میں ایک وعید بھی بتاؤں، بہت سے حضرات جماعت میں آتے ہیں اور آگے جگہ دیکھتے ہیں تھوڑی بہت تو وہ پھلانگ پھلانگ کر آگے جا کر گھس جاتے ہیں، ذرا سا کھانچا دیکھا اور زبردستی گھس گئے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ دو آدمی پہلے سے بیٹھے تھے یکسوئی اور آرام سکون سے، ذرا سا کھانچا دیکھ کر آدمی گھسا تو دونوں کی یکسوئی کو خراب کیا. انہوں نے کچھ کہا تو نہیں لیکن دل کے اندر ان کے کدورت پیدا ہوئی، تو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. اور اسی طرح سے جمعے اور اسی طرح سے نماز کے مجمع میں آگے کندھے پھلانگ کر جانے والے کے لیے جو وعید بیان فرمائی تو فرمایا کہ اس آدمی کو جو لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے جاتا ہے اور صف میں چیر کر گھس جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اوپر پل بنائیں گے اور اس کے اوپر سے لوگوں کو حکم فرمائیں گے کہ گزرو. کتنی خطرناک بات ہے، اس لیے ہمیں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آگے آنا ہے تو اس کے لیے پہلے سے آ جائیں، اور تھوڑا بہت کھانچا نظر آئے تو اس طرح زبردستی نہ گھسیں کہ گھس کے اور پھر اپنی جگہ بنا لیں دوسروں کو تنگ کر دیں. اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ مل مل کے بیٹھا کریں شروع سے ہی تاکہ کھانچا نہ رہے اور کسی کو آس امید نہ ہو. تو بہرحال اس طرح سے بیٹھنے کے سلسلے میں بھی آداب کو ملحوظ رکھنے والے تو رہیں گے فائدے میں، اور بے ادبی کے مرتکب ہونے والے وہاں بھی خسارے میں پڑ جائیں گے. بعض وقت آدمی اتنی عجلت میں آگے آتے ہیں کہ بعض نمازیوں کو کافی زیادہ ناگوار بھی ہوتا ہے اور تکلیف کا سامان بھی ہو جاتا ہے، کسی کے کان پر جوتا مار دیتے ہیں، کبھی لات مار دیتے ہیں، تو حقیقت ہے کہ غصہ آ جاتا ہے. اور میں نے ایک آدھ دفعہ یہاں بھی دیکھا، اور حرم شریف میں تو آئے وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عام طور سے چشمہ اتار کر سامنے رکھ لیتے ہیں، جبکہ چشمہ پہن کر نماز پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، نہ گھڑی پہن کر نماز پڑھنا منع ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو شاید کہ کوئی شبہ ہے اس بنا پر وہ چشمہ گھڑی اتار کے سامنے رکھ لیتے ہیں، تو کبھی تو گھڑی جو ہے وہ پار ہو جاتی ہے اور سب بندی کے سلسلے میں آگے جانا ہوتا ہے، کوئی جگہ خالی ہوئی تو پیچھے سے جانے والا جو ہے وہ اتنی عجلت میں جاتا ہے کہ اس نے جو پیر رکھا تو چشمے کے اوپر پیر رکھ دیا، چشمہ ٹوٹ جاتا ہے. حرم شریف میں میں نے بہت واقعات دیکھے. تو اس میں بھی آگے جانے والا اگر آگے جگہ پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ذرا خیال کر کے جائے کہ نیچے کسی کی چیز تو نہیں رکھی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی سفر میں تھا، اس کا چشمہ ٹوٹ گیا، شیشے ٹوٹ گئے، اس کو وہاں مسافرت میں نمبر سے باقاعدہ چشمہ بنوانا اپنی مشکل کو آسان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ایک آدمی کی ذرا سی غفلت کی وجہ سے دوسرے کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آگے جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ بارگاہ رسالت